أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ آئیے اب ہمارے دوسری مجلس کی نشریات کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں عالمی خبریں اور سیاسی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے، اور آئینۂ صحافت کے بعد آپ اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی حکومت کی شدید ترین بمباری، بچے اور خواتین نشانہ، رہائشی علاقوں کی تباہی، فلسطینی مجاہدین کے تل ابیب اور دیگر صہیونی فوجی ٹھکانوں پر حملے جاری ہیں۔ فلسطین کی حمایت اور صہیونی فوج کی وحشی گری کے خلاف دنیا کے دیگر ملکوں کے ساتھ ساتھ امریکہ اور یورپ میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ غزہ میں زمینی کارروائی میں صہیونی فوج کی شکست طوفان الاقصی میں ہوئی شکست سے بھی بدتر رہی، صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی کی الجزیرہ ٹی وی سے گفتگو۔ اور ہندوستان کی ریاست کیرالا میں عیسائیوں کے مذہبی پروگرام میں دھماکے، کم سے کم ایک ہلاک، درجنوں زخمی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صہیونی حکومت امریکی حمایت اور پشت پناہی سے غزہ کے نہتے و مظلوم عوام کے خلاف اپنے وحشیانہ جرائم اور بمباریوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، تاہم تحریک مزاحمت نے بھی اپنے راکٹ اور میزائل حملوں سے ان کے مظالم کے دندان شکن جواب دی ہیں۔ اتوار کی صبح بھی صہیونی حکومت کے بمبار طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا، اور غزہ کے عوام کا قتل عام کرنے کے لیے فاسفورس بموں کا استعمال کیا۔ کچھ ہی گھنٹوں قبل صہیونی حکومت کے جنگجوؤں نے غزہ کے وسط میں واقع النصیرات کی مسجد بلال بن ربا پر بمباری کی، جس میں کم سے کم 12 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی توپ بردار کشتیاں غزہ کے شمال مغربی علاقوں پر بھی گولہ باری کر رہی ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے جنگ کے آغاز سے اب تک صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 8,000 سے زیادہ ہونے کی اطلاع دی ہے۔ غزہ کے مضافاتی علاقوں میں فلسطینی مزاحمت کاروں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جنگ جاری ہے۔ صہیونی فوجی جبالیہ، بیت العنون اور بیت اللہیہ کے مشرقی علاقوں پر حملے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم انہیں فلسطینیوں کی جانب سے شدید جوابی کارروائیوں کا سامنا ہے اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی پریس کانفرنس کے وقت ہی فلسطینی مجاہدین نے تل ابیب کے بعض علاقوں پر شدید میزائلی حملے کیے ہیں۔ الاقصی بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ یہ میزائل تل ابیب کے جنوب میں واقع علاقوں ریشون، لیتسیون اور بافنیا پر داغے گئے ہیں۔ یہ حملے ایسی صورتحال میں انجام پائے ہیں کہ گزشتہ گھنٹوں کے دوران غزہ میں فلسطینی جیالوں نے بارہا تل ابیب اور مقبوضہ فلسطین کے مرکزی علاقوں کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اس درمیان فلسطین کی تحریک حماس کی فوجی ونگ شہید عز الدین قسام کے ترجمان نے کہا کہ صہیونی حکومت کی فوجی اور انٹیلیجنس برتری کا دور اب ختم ہو چکا ہے اور اب اس کی ناکامی کا دور شروع ہو چکا ہے. الاقسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے صہیونی حکمرانوں اور فوجیوں کے غزہ میں داخل ہونے کی بارہا دھمکیوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنے اس دشمن کو جو آئے دن اپنی دھمکیوں کو دہراتا رہتا ہے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم غزہ میں اس کے داخل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. دشمن اس سے بڑی شکست کا مزہ چکھے گا کہ جس کی اس کو توقع یا خوف ہے. لبنان اور مقبوضہ فلسطین کی سرحد پر لبنان کی تحریک مزاحمت اور غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے درمیان لڑائی جاری ہے. لبنان اور مقبوضہ فلسطین کی سرحد پر لبنان کی تحریک مزاحمت اور غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے. اس رپورٹ کے مطابق جنوبی لبنان میں شبہ کے علاقے میں کئی دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں. حزب اللہ لبنان نے جنوبی لبنان میں ہولا کے اطراف میں واقع الباد اور مرقواب میں صہیونی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. یہ حملے صہیونی فوج کی گولہ باری کے جواب میں کیے گئے ہیں. لندن اور برطانیہ کے کئی شہروں میں لاکھوں افراد نے مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت میں احتجاجی مظاہرے کیے ہیں. اسی طرح کے مظاہرے جرمنی اور امریکہ میں بھی کیے گئے ہیں. لندن اور برطانیہ کے دیگر شہروں میں ہوئے احتجاجی مظاہروں کے شرکا نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور اس علاقے میں انسان دوستانہ امداد کی فوری ترسیل اور فلسطین کی مکمل آزادی کا مطالبہ کیا. لندن میں مختلف اقوام و مذاہب سے تعلق رکھنے والے مظاہرین نے برطانوی پارلیمنٹ کے قریب ایک شاہراہ پر اجتماع کر کے مارچ کیا. مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اور ایسے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر غزہ میں صہیونی حکومت کے گھناؤنے جرائم کی مذمت کی گئی تھی. انہوں نے اسرائیل مخالف اور فلسطین کی حمایت میں نعرے لگاتے ہوئے مغربی حکومتوں بالخصوص برطانوی حکومت کی تلبیب کے لیے مکمل حمایت کے خلاف شدید احتجاج کیا. اسی کے ساتھ ہی مظاہرین کی ایک بڑی تعداد لندن کے کئی میٹرو اسٹیشنوں کے اندر جمع ہو گئی اور انہوں نے فلسطین کی آزادی کے نعرے لگائے. لندن میں گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران صہیونی حکومت کی مذمت میں یہ مسلسل تیسرا بڑا مظاہرہ تھا جو رشی سونک کی حکومت کی طرف سے عائد پابندیوں کے باوجود منعقد ہوا. غزہ میں رہائشی علاقوں، طبی مراکز اور اسکولوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے رد عمل میں یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ یہ وحشیانہ حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ وہاں کے لوگوں تک انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کا کام انجام پا سکے. غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ترک صدر رجب طیب اردوغان کے بیان کے بعد تل ابیب نے ترکیہ سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا ہے. غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ترک صدر رجب طیب اردوغان کے بیان کے بعد صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ نے انقرہ سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا ہے. غاصب صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے انقرہ سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلانے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اقدام اسرائیل اور ترکیہ کے موجودہ تعلقات کا جائزہ لے جانے کے پیش نظر عمل میں لایا گیا ہے. ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے ایک بیان میں کہا کہ حماس دہشت گرد گروہ نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ غاصب صہیونی حکومت ہے جو عراق اور شام میں دہشت گردوں کی حمایت کرتی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی زمینی جنگ میں ہونے والی شکست کو طوفان الاقصی آپریشن میں ہونے والی اس کی شکست سے کہیں بڑی شکست قرار دیا جا سکتا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے الجزیرہ ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ طوفان الاقصی آپریشن میں غاصب صہیونی حکومت کو حماس کے اچانک حملے سے تعبیر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی مگر اب زمینی جنگ تو صہیونی حکومت نے مکمل تیاری کے ساتھ شروع کی جس میں اسے بری طرح منہ کی کھانا پڑی اور اس کے فوجی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے. صدر مملکت نے کہا کہ فلسطینی گروہوں نے امریکہ کے دھمکی آمیز پیغامات کا بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایسی حالت میں فلسطینیوں سے حملے نہ کرنے کی بات کہہ رہا ہے کہ خود جاری صہیونی حکومت کی مکمل حمایت اور اسے ہر طرح کے ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ یورپ اور امریکہ کی حمایت سے غاصب صہیونی حکومت کی جاری فوج کے ہاتھوں غزہ کے مظلوم اور نہتے عام شہریوں اور عورتوں اور بچوں کے بہیمانہ قتل عام سے پوری دنیا میں صہیونیوں کے خلاف نفرت و بیزاری میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک مزاحمت میں شامل قوتیں عوامی قوتیں ہیں جو فلسطینیوں کے حقوق کی بحالی کے لیے غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں مزاحمت و استقامت کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور پوری دنیا اور عالم اسلام نیز دنیا کے آزاد ملکوں کو مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرنا چاہیے۔ ہندوستان کی جنوبی ریاست کرالہ میں عیسائیوں کے ایک دعائیہ جلسے میں یکے بعد دیگرے تین بم دھماکوں میں ایک شخص ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ کرالہ کی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ارناکولم میں ایک کنونشن سینٹر میں سیریل بم بلاسٹ ہوا ہے جس میں ایک شخص ہلاک اور 40 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب عیسائی برادری کے لوگ کنونشن سینٹر میں دعائیہ جلسے میں شریک تھے۔ دھماکوں کی اطلاع ملتے ہی تحقیقاتی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ دھماکوں کے لیے IED کا استعمال ہوا اور دھماکے خیز مواد کو ٹفن باکس میں رکھا گیا تھا۔ دھماکے صبح 9:30 ہوئے۔ عیسائیوں کا یہ دعائیہ جلسہ 3 روزہ تھا جس میں ہزاروں افراد موجود تھے۔ دھماکے کے بعد افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ سبھی زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جن میں متعدد افراد کی حالت نازک بتائی ہوئی ہے۔ دھماکوں کے نتیجے میں کنونشن سینٹر میں بری طرح آگ لگ گئی اور کرسیاں راک کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں مختلف علاقوں میں متحرک قبائل کے مابین جھڑپوں کا سلسلہ 6ویں روز بھی جاری رہا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہونے والی جھڑپوں میں مزید 2 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ اس طرح اب تک ہونے والی جھڑپوں میں 20 افراد جاں بحق جبکہ 41 زخمی ہوئے ہیں۔ جھڑپوں کے باعث ضلع بھر میں آمد و رفت کے راستے اور انٹرنیٹ سروس، تعلیمی ادارے اور دکانیں بند ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تاہم کہا جا رہا ہے کہ گرینڈ امن چرگے کے فریقین نے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور فریقین فائر بندی پر رضامندی ظاہر کر رہے ہیں۔ پولیس اور ضلع انتظامیہ کے مطابق ضلع کرم کے مختلف علاقوں میں متحرک قبائل کے مابین 6 روز سے جھڑپیں جاری ہیں جن میں راکٹوں اور مشین گنوں سمیت بھاری خودکار ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ خبروں کے بعد ایک تفصیلی گفتگو بھی سماعت فرمائیں گے۔ برسلز میں یورپی ملکوں کے سربراہوں کی تشکیل پانے والے اجلاس میں یوکرائن کے یورپی کمیشن کے نئے مالی پیکج کے بارے میں کوئی اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ جنگ یوکرائن کے دوران دوسرے موسم سرما کی آمد کے پیش نظر یورپی ملکوں کے سربراہوں نے یوکرائن کو مزید مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ان یورپی سربراہوں نے اضافی جنریٹر اور گرم موبائل وسائل اور جنگ سے ہونے والے نقصانات کی تعمیر نو میں روس کی شراکت کے لیے اسے مجبور کرنے کی کوششیں بروئے کار لانے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ برسلز میں یورپی ملکوں کے سربراہوں کی تشکیل پانے والے اجلاس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین جب تک ضروری ہوگا اپنی مالی و اقتصادی، بشر دوستانہ اور اصلاح جاتی امداد یوکرائن اور یوکرائنی عوام کو فراہم کرتی رہے گی۔ بنگلہ دیش میں اپوزیشن جماعتوں کے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد نے سڑکوں پر نکل کر وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس درمیان پولیس سے ان کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ بنگلہ دیش میں حزب اختلاف کی 2 بڑی جماعتوں BNP اور جماعت اسلامی کے حامیوں اور کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے استعفے نیز آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تخوی. اور سامعین، ادھر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں مختلف علاقوں پر متحارف قبائل کے مابین جھڑپوں کا سلسلہ چھٹے روز بھی جاری رہا. تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے تہران میں مقیم معروف تجزیہ نگار حامد توری صاحب سے، تو انہوں نے کہا.
جی شکریہ، آپ نے بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے. دیکھیں، یہ پارا چنار پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کا ایک ایسا اسٹریٹجک علاقہ ہے جو بالکل افغانستان کے بارڈر پہ، یعنی افغانستان کے تین صوبوں کے سرحدیں اس علاقے سے ملتی ہیں. کئی سالوں سے پارا چنار کے علاقے کو دشمنوں، بلکہ میں یہ کہتا چلوں کہ سماج دشمنوں کی نظریں اس علاقے پہ لگی ہوئی ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں ہر وقت حالات خراب ہوں اور وہ اپنے مذموم مقاصد تک پہنچ جائیں. لیکن جہاں تک اس علاقے کا تعلق ہے، یہاں اہل تشیع اور اہل سنت رہتے ہیں. کافی کئی دہائیوں سے آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے تھے اور ابھی رہ رہے ہیں، لیکن کچھ شرپسند عناصر جو اس دھرتی کے، جو اس سرزمین کے دشمنی سمجھے، ان کو وقتاً فوقتاً اس علاقے میں مختلف طریقوں سے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے لینڈ فورسز جو ہیں وہ اس علاقے کی اہمیت کو اس طرح انجام نہیں دیتے، اس طرح اجرا نہیں کرتے جس طرح ہونا چاہیے. ابھی یہ چند دنوں سے پارا چنار میں پھر بھی ایک دفعہ کچھ شرپسند عناصر نے موقع تلاش کر کے پارا چنار اور ضلع کرم کے باسیوں پہ ایک دفعہ پھر جنگ تھوم دی ہے. آج ساتواں دن ہے کہ ساتویں دن تک اس علاقے کو ٹیررسٹوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے اور کسی طرح اس علاقے کے لیے آنے جانے کے راستے بند کیے ہوئے ہیں. میڈیسن اور خوراکی مواد اور اس طرح ڈیزل اور پیٹرول کی وہاں ترسیل بند ہے. وہاں کافی سارے حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ بازاروں میں خوراکی مواد اور اس طرح ڈیزل اور پیٹرول ختم ہونے کو ہے. کئی دنوں سے وہاں کی انٹرنیٹ اور میڈیا فیل ہے اور گورنمنٹ نے وہاں سارے جو ارتباطی وسائل ہیں ان کو کاٹ دیا ہے. البتہ علاقے کے عوام کی خلوص کو دیکھ کر خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ اور ہنگو کے جو ہمارے وہاں باسی ہیں، انہوں نے اس علاقے کی حساسیت اور اس موضوع کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے جرگے کی صورت میں وہاں گئے ہیں. اب مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں دونوں طرف سے کہ کسی طرح سیز فائر کی جائے، لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں جو مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے اور سیز فائر نہ ہونے کے لیے کئی علاقوں میں اسی طرح فائرنگ کر رہے ہیں اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں. ابھی تک یہ آخری اطلاعات یہ ہیں کہ دونوں طرف سے تقریباً 20-22 بے گناہ لوگوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور اس طرح 10 لوگ بھی زخمی ہیں اور کافی سارا نقصان ہو چکا ہے علاقے کا. تو میرا خیال ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے. دیکھیں، اس علاقے میں اکثریت اہل تشیع کی ہے اور اس علاقے کو میں مناسب سمجھوں گا کہ ان کا تعلق میں دے دوں. آج کل جو فلسطین کے غزہ پٹی میں جو حالات ہیں، ان حالات کو زیر تاثیر گزارنے کے لیے دوسرے علاقوں میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں جی، لبنان میں اور خاص طور پر ایران کی گورنمنٹ اور عوام فلسطین کے غزے پٹی کے جو باسی ہیں ان کی جو مکمل سپورٹ کرتے ہیں. اسلامی امت میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اسلامی ممالک کے سربراہان کم از کم اس علاقے کے جو باسی ہیں، جو تقریباً 20-22 دنوں سے وحشی صہیونسٹوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کے لیے کوئی مدد پہنچائیں، ان کے لیے کوئی خوراک، کوئی میڈیسن پہنچائیں. اتنی ہی سکت ان میں نہیں ہے. اب دیکھیں، سامراج نے جب دیکھا کہ شیعہ سنی مل کر استعمار کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے ایسے علاقوں کا انتخاب کیا ہے جہاں شیعہ سنی کے اختلافات کو ہوا دے سکتے ہیں، تو انہوں نے اسی بہانے پہ اسی موضوع کو زیر نظر رکھ کر کہ شیعہ سنی آپس میں لڑیں اور متحد نہ ہوں تو انہوں نے پاکستان کا رخ کیا ہے اور پاکستان میں پھر پارا چنار جیسے مہم علاقے کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور یہاں شیعہ سنی فسادات کرائے. ان سارے فسادات کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ پاکستان کے عوام جو آخری دنوں میں جس اتفاق اور اتحاد سے غزہ پٹی کی عوام اور فلسطین کے عوام کی حمایت میں مظاہرے اور اعتراضات کر رہے ہیں اور اسرائیل اور امریکہ اور استعماری قوتوں کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہے ہیں, تو سازش یہی ہے کہ شیعہ سنی آپس میں جگڑتے رہیں اور ان کا یہ اتفاق اور اتحاد کسی طرح ٹوٹ جائے. تو میرے خیال میں یہ پارا چنار کا جو واقعہ ہے یہ بھی اسی کھڑی کا ایک حصہ ہے, اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح پارا چنار میں نہیں بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی جہاں ان کی سورسز ہیں, جہاں ان کے اپنے عناصر ہیں, ان کی تھرو شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دیں اور وہاں شیعہ سنی کو آپس میں لڑائیں. البتہ اللہ کا شکر ہے کہ پارا چنار کے باسی جو شیعہ ہیں یا سنی ہیں بڑے تعلیم یافتہ ہیں, وہ اس چیز کو درک کرتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی اور ابھی یہ ان کی جو مشران ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے یہاں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کچھ عناصر ہیں, کچھ ٹیررسٹ ٹائپ کے ہیں جن کی پاکستان کے اداروں نے بھی کافی حد تک ان کی نشاندہی کی ہے کہ جو افغانستان میں ان کے مراکز ہیں یا دوسرے علاقوں میں ان کے مراکز ہیں وہ وقتاً فوقتاً علاقے کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ گورنمنٹ کی اور لا انفورسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارا چنار اور دوسرے علاقوں کی سیکیورٹی کو محفوظ بنائیں اور وہاں کے جو باسی ہیں ان کے لیے یہ راستے کھولیں اور جو امن جرگہ گیا ہوا ہے وہاں ان سے تعاون کریں اور کسی طرح بھی یہاں کے علاقے میں سیز فائر کر کے اور اس جنگ و جدال کے جو ذمہ دار لوگ ہیں, جو ذمہ دار عناصر ہیں, ان کو معلوم کیا جائے, ان کو کڑی سی کڑی سزا دیں.
یہ تھے ممتاز تجزیہ نگار تہران میں مقیم حامد توری صاحب جو پختونخوا کے ضلع کرم کے مختلف علاقوں پر متحرک قبائل کے مابین جھڑپوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ہم ان کے شکر گزار انہیں خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے
نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں، کر مدینے کی بات اے واعظ، کر مدینے قصور کی باتیں، چھوڑو قصور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، بے کہے سب اس دل نا صبور کی باتیں، اس دل نا صبور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب فلسطین کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیے.
سامعین غزہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں ہم غزہ کی رفا کراسنگ کے حالات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین، صہیونی حکومت کے حملوں کی وجہ سے غزہ نسل کشی کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ رفا کراسنگ مصر اور غزہ پٹی کے درمیان مشترکہ سرحد ہے، اور غزہ سن 2007 سے آج تک صہیونی حکومت کے وسیع محاصرے میں ہے۔ غزہ کے عوام کے لیے بیرونی دنیا سے رابطے کا واحد ذریعہ رفا کراسنگ ہے، جس پر غاصب صہیونی حکومت کا براہ راست کنٹرول نہیں ہے۔ دو کراسنگ، اریز اور کرم شالوم، غزہ کی سرحد گزرگاہیں ہیں، لیکن ان پر غاصب صہیونی حکومت کا کنٹرول ہے۔ اس صورتحال پر غور کیا جائے تو غزہ کے عوام کے لیے رفا کراسنگ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جو ایک عرب اور مسلم ملک کے کنٹرول میں ہے۔ تاہم رفا کراسنگ سال بھر میں اکثر بند رہتی ہے، اور مصر کی حکومت نے اسے دوبارہ کھولنے سے انکار کر دیا ہے، اور موجودہ جنگ کے دوران کراسنگ پر بڑی سنگین رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ دنوں جب صہیونی حکومت نے شمالی غزہ کے لوگوں کے لیے اس علاقے سے نکلنے کی ڈیڈ لائن مقرر کی اور اعلان کیا کہ وہ شمالی غزہ پر بمباری کرے گی، تو مصری حکومت پر رفا کراسنگ کو دوبارہ کھولنے کے لیے دباؤ بڑھ گیا، لیکن قاہرہ نے کچھ گھنٹوں کے لیے صرف رفا کراسنگ کو کھولنے کا اعلان کیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ غزہ پٹی میں غاصب صہیونی حکومت کی نسل کشی کے باوجود مصر طویل عرصے سے رفا کراسنگ کو دوبارہ کھولنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے۔ سامعین، رفا کو دوبارہ کھولنے کا مطلب غاصب صہیونی حکومت کا غزہ پر قبضہ ہے۔ مصر کے اقدام کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بعض کا خیال ہے کہ غزہ کی عوام کے داخلے کے لیے رفا کراسنگ کو دوبارہ کھولنے سے صہیونی حکومت کے غزہ پر قبضے کی راہ ہموار ہوگی۔ صہیونی حکومت نے 1967 سے دوبارہ 5 یعنی 38 برسوں تک غزہ پر قبضہ کیا، اور سن 2007 سے غزہ کا کنٹرول تحریک حماس کو دے دیا گیا ہے۔ حالیہ جنگ میں غاصب صہیونی حکومت کی دو اہم حکمت عملی الاقصی طوفان کی شکست کی شدت کو کم کرنے اور تحریک حماس کو تباہ کرنے کے لیے غزہ کے شمال پر قبضہ کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے لوگوں سے شمالی غزہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ اس بنا پر قاہرہ حکومت کا خیال ہے کہ اگر رفا کراسنگ کو بلند مدت تک کے لیے کھول دیا گیا، چاہے انسان دوستانہ امداد کی بنا پر ہی کیوں نہ ہو، تو غاصب صہیونی حکومت کے غاصبانہ رجحانات کی تسکین کا سامان فراہم ہو جائے گا۔ تو ایسی صورتحال میں دو سنگین بحران پیدا ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام مزید مشکل ہو جائے گا، کیونکہ غزہ فلسطین کا ایک تاریخی حصہ ہے جس پر عملی طور پر غاصب صہیونی حکومت کا قبضہ ہے، اور دوسرے یہ کہ مصر، جسے شدید اقتصادی چیلنجز کا سامنا ہے، غزہ کے بے گھر عوام کو قبول نہیں کر سکتا، جو 16 برسوں سے ناکابندی کی وجہ سے پیدا ہونے والے انسانی بحران کا سامنا کر رہی ہے۔ لہذا قاہرہ کے نقطہ نظر سے رفا کو دوبارہ کھولنے کا مطلب مصر کے اقتصادی اور یہاں تک کہ سماجی مسائل میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ مصر کی جانب سے رفا کراسنگ کو دوبارہ کھولنے کی مخالفت کی ایک اور وجہ جنگ کے خاتمے کے بعد رونما ہونے والے واقعات یا ممکنہ منصوبوں کی طرف واپس جاتی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے ہمیشہ فلسطینیوں کے لیے ایک متبادل وطن تجویز کیا ہے، اس لحاظ سے کہ فلسطین کے موجودہ جغرافیہ کا ایک حصہ اردن اور مصر کے کچھ حصوں کے ساتھ فلسطینیوں کو دیا جائے، اور فلسطینی عوام اس متبادل جغرافیہ میں آباد ہوں۔ سینچری میں، جو کہ سابق امریکی حکومت کا نسل پرستانہ منصوبہ تھا، متبادل ہوم لینڈ پلان کی بھی حمایت کی گئی۔ اس منصوبے سے فلسطینی پناہ گزینوں کا مسئلہ، کہ جو 50 لاکھ سے زیادہ ہیں، دونوں ختم ہو جائیں گے اور غاصب صہیونی حکومت کا قبضہ مکمل ہو جائے گا۔ مصر اور اردن اب تک ایسے کسی منصوبے کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اب مصر بلکہ دیگر عرب ممالک کی تشویش یہ ہے کہ غزہ کے پناہ گزینوں کو پناہ دے کر صہیونی حکومت متبادل وطن کے منصوبے پر عمل درآمد کی طرف بڑھے گی۔ درحقیقت غزہ کے پناہ گزینوں کو پناہ دینے سے ایک نئے قبضے کی راہ ہموار ہوگی۔ مصر پر صہیونی حکومت کے حملوں کا خوف، مصر کی جانب سے طویل عرصے سے رفح کراسنگ کو دوبارہ کھولنے سے انکار کا ایک اور سبب یہ ہے کہ قاہرہ کو اس بات کی فکر ہے کہ صہیونی حکومت خاص طور پر موجودہ جنگ کے خاتمے کے بعد بے گھر ہونے والوں میں حماس کی افواج کی موجودگی کے بہانے مصری سرزمین پر حملہ کر دے گی، کیونکہ گزشتہ برسوں میں صہیونی حکومت نے حماس کی افواج کی موجودگی کے بہانے سے کئی بار صحرا سینا کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے اور متعدد مصری سرحدی محافظوں کو ہلاک کیا ہے۔ یہ صورتحال اب مزید شدت پیدا کر سکتی ہے۔ مصر پر صہیونی حکومت کے حملے اس ملک کی حکومت کے لیے نئی مشکلات پیدا کریں گے، جبکہ قاہرہ کا خیال ہے کہ اسے موجودہ مسائل سے نمٹنے کے لیے خاص طور پر اقتصادی میدان میں کسی بھی چیز سے زیادہ استحکام اور سلامتی کی ضرورت ہے۔ سامعین، ایسے حالات میں رفح کراسنگ کو کھولنا، جبکہ غاصب صہیونی حکومت غزہ کے خلاف ہمہ گیر اور وحشیانہ حملے کر رہی ہے، تو اس طرح سے کچھ لوگ ان حملوں سے بچ جائیں گے، لیکن صہیونی حکومت کی غاصبانہ فطرت نے مصری حکومت کو اس بات پر آمادہ کر دیا ہے کہ صرف مختصر مدت کے لیے رفح کراسنگ کو دوبارہ کھولے تاکہ غزہ تک انسان دوستانہ امداد پہنچ جائے، جبکہ غاصب صہیونی حکومت انسانی امداد بھیجنے کے لیے رفح کو دوبارہ کھولنے کو قبول نہیں کرتی۔ اس مسئلے کی مخالفت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شمالی غزہ سے لوگوں کو زبردستی نقل مکانی کے لیے صہیونی حکومت کے دباؤ کی کوئی انسانی وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس حکومت کی غاصبانہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس سلسلے میں غاصب صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے 19 اکتوبر کو خبر دی ہے کہ تل ابیب کی حکومت نے مصر کو غزہ پٹی کے لیے کسی بھی قسم کی امداد کے بارے میں دھمکی دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق تل ابیب کی غاصب حکومت نے مصر کو دھمکی دی ہے کہ اگر غزہ کے عوام کے لیے امدادی سامان لے جانے والا ٹرک رفح کراسنگ سے گزرے گا، جو غزہ اور بیرونی دنیا کے درمیان واحد مواصلاتی کراسنگ ہے، تو اسے سخت نشانہ بنایا جائے گا۔ سامعین، آخری نقطہ یہ ہے کہ غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت کے لیے مصر سمیت عرب ممالک کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے، جیسا کہ بعض عرب ممالک کے دارالحکومت میں تل ابیب کے سفارت خانے کو بند کرنا، اس حکومت پر پابندی لگانا، صہیونی حکومت کے ساتھ تمام خفیہ تعلقات منقطع کرنا، جنگ کے خاتمے کے بعد رفح کراسنگ کو بھی مکمل طور پر کھول دیا جانا چاہیے تاکہ غزہ کے لوگوں کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی غزہ کے حوالے سے ہمارا یہ خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، یہ شہیدان راہ خدا، جا کر دے دین حق پر جنہوں نے فدا، خطرہ بھی گر گیا خون کا جس جگہ، دیکھی ہے کرملا ایک نئی بابا، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، کہہ رہا ہے کلام خدا مدا، آتے ہیں رزق خالق سے وہ امن صبح شام، ملت کے ہر جماعت کو یہی ان کا ہے پیام، شیطانی طاقتوں کے
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی پروگرام کا آغاز پاکستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی سرخیاں۔ آپریشن کے دوران میپکو نے 1905، پیسکو نے 1215، ہیسکو نے 48، سیپکو نے 98 اور خیسکو نے 32 مجرمان گرفتار کیے۔ بجلی چوری کے خلاف مہم، 26 ارب جرمانہ وصول، 53 ملازمین معطل۔ ڈی آئی خان میں دہشت گردوں کا پولیس کیمپ پر جدید ہتھیار اور دستی بم سے حملہ۔ اسرائیلی دہشت گردی میں شدت، فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے وائٹ فاسفورس کا استعمال۔ نئے پاکستان کا ادھورا مشن پورا کریں گے، 300 یونٹ تک بجلی فری ہوگی۔ آئی پی پی سی پیک میں تیسرے فریق کو انتظامی اختیارات حاصل نہیں ہوں گے۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، مجموعی شہادتیں 7700 متجاوز، دنیا سے رابطہ منقطع۔ اسلام آباد جماعت اسلامی کے رہنما سمیت تمام کارکنان رہا۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی سرخیاں۔ سپریم کورٹ بار لیٹر ہیڈ کے غیر قانونی استعمال کی تحقیقات ایف آئی اے کے سپرد۔ موسمیاتی تبدیلی کے بد سے جنم لینے والے انسانی المیے۔ عمران خان کی ہر ہفتے بیٹوں سے بات کی جائے کے لیے عدالت میں درخواست۔ خیبر پختونخوا بارودی سرنگ کے دھماکے، فائرنگ سے 3 اہلکار شہید۔ جنوبی وزیرستان میں بارودی سرنگ پھٹنے سے 2 فوجی جوان شہید ہوئے۔ ڈی آئی خان میں فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل کی شہادت ہوئی۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ زمینی جنگ، غزہ آگ کا گولہ، مزید ہزاروں شہادتوں کا خدشہ، رات بھر گولہ باری بمباری، سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر۔ نگراں حکومت اور عالمی چیف سرمایہ کاری لانے کی کوشش کر رہے ہیں صدر الوی۔ اور سامعین، جنگ نے اداریہ تحریر کیا، عنوان ہے اقوام غزہ اقوام متحدہ کی قرارداد۔ غزہ میں 3 ہفتوں سے جاری ہلاکت خیز جنگ کے خاتمے کے لیے دنیا میں امن قائم رکھنے کی خاطر قائم کی گئی پوری عالمی برادری کی نمائندہ انجمن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے گزشتہ روز عرب گروپ کی پیش کردہ فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی، جس میں شہریوں کے خلاف تشدد کی کارروائیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں اردن کی جانب سے 22 عرب ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے غزہ کی صورت حال سے متعلق پیش کی گئی قرارداد کے 195 میں سے فرانس سمیت 120 ارکان نے حمایت کی۔ اسرائیل، امریکہ اور آسٹریلیا سمیت 14 اراکین نے قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ 45 ارکان بشمول جرمنی، اٹلی اور برطانیہ غیر حاضر رہے۔ ماہ رواں کی 7 تاریخ سے جاری جنگ پر اقوام متحدہ کا یہ پہلا باقاعدہ رد عمل ہے، لیکن انسانی بنیادوں پر جنگ بندی سے متعلق یہ قرارداد بھی نان بائنڈنگ ہے، یعنی فریقین اس پر عمل کے پابند نہیں۔ تاہم حماس نے اقوام متحدہ کے قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے غزہ میں شہری آبادی کے لیے انسانی امداد اور ایندھن بچانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ فلسطین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل زندگی کی نئی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اور سامعین، آئیے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار اردو ٹائمز کی اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اے اللہ، یہاں کوئی نہیں بچا، بس تو ہے، غزہ کی مسجد سے اعلان نے دل دہلا دیے۔ جمعہ کی رات غزہ پر اسرائیل کی اب تک کی سب سے بھیانک وحشیانہ بمباری۔ اسرائیل غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تل گیا۔ پورے غزہ میں بلیک آؤٹ کر کے بیک وقت 100 اسرائیلی طیاروں نے غزہ پر بمباری کی، مزید 300 شہید، شہدا کی تعداد 7700 سے متجاوز، تمام مواصلاتی نظام تباہ کر دیے گئے۔ غزہ کا دنیا بھر سے رابطہ منقطع۔ غزہ کی مسجد سے عالم اسلام سے فلسطینیوں کی دعا کی اپیل۔ اور سامعین، اسی اخبار نے مضمون لکھا ہے اقوام متحدہ میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے عرب گروپوں کی قرارداد منظور۔ اخبار لکھتا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے عرب گروپ کی پیش کردہ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں اردن کی جانب سے 22 عرب ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے غزہ کی صورتحال سے متعلق پیش کی گئی قرارداد پر 195 ارکان کی اسمبلی میں سے فرانس سمیت 120 ارکان نے حمایت کی۔ اسرائیل، امریکہ، آسٹریلیا سمیت 14 اراکین نے قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ بھارت، اٹلی اور برطانیہ سمیت 45 ارکان غیر حاضر رہے۔ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی سے متعلق یہ قرارداد نان بائنڈنگ ہے، یعنی فریق اس پر عمل کی پابند نہیں. تاہم 7 اکتوبر سے جاری اسرائیل فلسطینی جنگ کے بعد اس معاملے پر اقوام متحدہ کا یہ پہلا رد عمل، اقوام متحدہ میں منظور ہونے والی اس قرارداد میں حماس کا ذکر شامل نہیں تھا، جس پر اسرائیل بھڑک اٹھا اور اقوام متحدہ کی قرارداد کو مسترد کہتے ہوئے اپنی دھمکیوں کو دہرایا. اسرائیل مندوب گیلا دارن کا کہنا تھا کہ شرم آنی چاہیے، آج کا دن اقوام متحدہ کے لیے ایک بدنما دھبا ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں.
بزم دوستاں. سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور شائستہ دورانی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ہمیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا.
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں اور ترقی و پیش رفت، خوشحالی، زندگیوں میں تراوٹ، اس کی ہم دعا مانگتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آج کل ہماری دعاؤں کا مرکز اور محور اپنی ترقی و پیش رفت، اپنی زندگیوں میں بہار کے ساتھ ساتھ ان مظلوم عوام کی ترقی و پیش رفت اور ان کی مصیبتوں میں کمی کے حوالے سے بھی خدا کی بارگاہ میں ہمارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں لہجہ بہ لہجہ. اور وہ سرزمین، سرزمین خون، سرزمین قیام، سرزمین انقلاب، یعنی سرزمین فلسطین ہے کہ جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کر رکھی ہے. بہن شائستہ دورانی، میں ابھی دیکھ رہا تھا کچھ دن قبل کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ احتجاجات جو ہے وہ کیے گئے، حتیٰ کہ یورپی ملکوں میں، جرمنی میں، فرانس میں، انگلینڈ میں، بیلجیم میں، کینیڈا میں، امریکہ میں،
کوئی ملک نہیں ہے نقشے کے اوپر.
جی ہاں جی ہاں،
ایسا ہی خود یہودی بھی صفحے اول میں تھے، یقین آئے گا آپ کو، لندن میں ابھی حال ہی میں ہوئے گزشتے ہفتے.
بالکل ایسا ہی تھا، اور اس میں قوم و ملت و مذہب و اقوام کی کوئی قید نہیں تھی، حتیٰ کہ کچھ ممالک نے تو ان احتجاجات پر پابندی لگا دی.
فرانس کی طرح،
جرمن کی طرح. اسی طریقے سے انہوں نے بہت جو ہے وہ اپنی وابستگی جو ہے وہ صہیونی حکومت کے ساتھ جو ہے برملا کی ہے، کرتے رہے ہیں ہمیشہ کی طرح. لیکن اس مثلاً دور کے اندر، اس وقت کے اندر کہ جب فلسطینی نہایت بربریت کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں اور وہ سرزمین جو ہے اس وقت خون آلود ہو چکی ہے، اور کوئی گھنٹا لمحہ ایسا نہیں جا رہا ہے کہ جس میں فلسطینی عوام کا قتل عام جو ہے وہ نہ ہو رہا ہو، بلکہ اب تو یہ آوازیں بلند کی جا رہی ہیں کہ ایک منظم نسل کشی کی جا رہی ہے.
بالکل، یعنی ہر فرد یہ کہہ رہا ہے، بلا تخصیص مذہب کے ہر فرد یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت پوری یعنی غزہ فلسطین میں مکمل نسل جو کشی ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، تمام انسانوں کو، جتنے بھی انسان وہاں پر بستے ہیں.
جی ہاں، ایسا ہی ہے. اور اس کی اگر ہم کوئی مثال دیں تو جو ہسپتال پر بم گرایا گیا، 1500 سے زیادہ جو ہے وہ بچے، خواتین، مرد، وہ پناہ لیے ہوئے تھے اس امید کے ساتھ کہ شاید یہاں پر جو ہے وہ حملہ نہ کیا جائے. لیکن ظالموں نے، جابروں نے وہاں پر حملہ کر کے جو ہے وہ اس عمارت کو ملبے کا ڈھیر
بنا دیا، چرچ کے اوپر بھی.
جی ہاں، چرچ کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ کیا، عبادت گاہوں پر حملہ کیا، مساجد پر جو ہے وہ حملہ کیا. اور وہ پناہ گاہیں کہ جو ہر خاص و عام کے لیے کھلی ہوئی تھیں، وہاں پر جو ہے وہ حملہ کیا، ایمبولینسوں پر حملہ کیا، جیسا کہ ہمارے یہاں سے خبریں بھی جو ہے وہ نشر ہوتی رہی ہیں. اور مثلا حماس کے کوئی رہنما ہیں ان کے والد کے گھر پر حملہ کر دیا گیا، ان کی بہن کے گھر پر حملہ کر دیا گیا، یعنی کہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایسا خوف غاصب صہیونی حکومت پر طاری ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پوری نسل کو ہی جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے اور فلسطینی عوام گزشتہ 70 برس سے زیادہ عرصے سے جو ہے وہ اپنے نظم العین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت سے مظالم دیکھے ہیں، بہت سی شہادتیں دیکھی ہیں، سینکڑوں اس قسم کے جو ہے وہ انتفاضہ انہوں نے دیکھے ہیں، لیکن اس مقام پر بھی ان کے صبر و استقامت کو ہمارا سلام، ان کی جرأت و بہادری کو ہمارا سلام کہ جو ڈٹے ہوئے ہیں اپنی سرزمین کے ساتھ اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہمیں پکار رہا ہے، اور حق یہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کی جائے اور فلسطینیوں کے شانہ بشانہ دامیں درہمیں سخنیں جو ہے ان کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر کسی کا قلم چل رہا ہے تو وہ قلم سے حمایت کرے، اگر کوئی زبان سے کر سکتا ہے زبان سے کرے، اگر مال سے کر سکتا ہے مال سے کرے، یہ وقت ہے کہ مظلوموں کی حمایت کی جائے اور مظلوم ہمیں پکار رہے ہیں۔
جی چلتے ہیں ناظرین کے اپنے سامعین کے خطوط کی جانب۔ یہ خط ارسال کیا ہے ستلج ریڈیو لسنرز کلب بھاول نگر پنجاب پاکستان کے صدر اور عالمی متحدہ لسنرز تنظیم آف پاکستان WULO کے سینئر عہدیدار عبدالغفور قصر صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم ریڈیو تہران کی نشریات سے برسوں سے جڑے ہوئے ہیں اور اس ریڈیو نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ ہماری ہفتہ وار سنڈے میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے اور اس میٹنگ میں ریڈیو تہران کے پروگراموں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا جاتا ہے اور لسنرز کھل کر ریڈیو تہران کے پروگراموں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان دنوں فلسطین کے بارے میں پیش کیے جانے والے پروگرام ہمیں فلسطین کی صورتحال کے بارے میں آگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ ریڈیو تہران ہمیشہ فلسطین کا حامی و ناصر رہا ہے اور اس مرتبہ بھی ریڈیو تہران نے تازہ ترین صورتحال سے اپنے سامعین کو آگاہ رکھا ہوا ہے۔ آج غاصب صہیونی حکومت نے ظلم کی جو داستان فلسطین میں رقم کر رکھی ہے، اس کی تاریخ میں مثال ملنا مشکل ہے۔ کس طرح فلسطینی بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے؟ آج جس طرح اسلامی جمہوریہ ایران فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی اور ملک نہیں کھڑا۔ سب کو امریکہ سے ڈر لگتا ہے، سب کے مفادات امریکہ سے وابستہ ہیں۔ ہماری اسلامی اور دینی غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان کب بیدار ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تحریر کچھ زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے یہیں پر آپ سے خدا حافظی چاہتا ہوں۔
جی جناب، حاجی عبدالغفور قیصر صاحب بھاول نگر پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ ستلج ریڈیو لسنرز کلب ریڈیو تہران کے ساتھ برسہ برس سے بہن جڑا ہوا ہے،
جی،
اور عالمی متحدہ لسنر تنظیم آف پاکستان بھی جو ہے اسی طریقے سے ریڈیو تہران کے پروگرام اور ریڈیو تہران کے ساتھ جو ہے برسہ برس سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم ان دونوں تنظیموں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے عہدیداران ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو تہران سے بے پناہ جو ہے محبت کرتے ہیں۔ جناب عبدالغفور قیصر صاحب، آپ سنڈے میٹنگ کے حوالے سے بارہا ہمارے سامعین کو ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور ہمیں بڑا احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ کاش ہم بھی آپ کی سنڈے میٹنگ میں جو ہیں وہ شریک ہوں، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا کہ ہم آپ کی سنڈے میٹنگ میں شریک ہوں اور نزدیک سے وہ خوبصورت مناظر دیکھیں جس کا آپ اپنے خط میں جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے پروگراموں کا فوکس ان دنوں مسئلہ فلسطین اور فلسطین میں رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں، جیسا کہ آپ نے اپنے خط میں بھی تحریر فرمایا۔ واقعاً فلسطین آج ہمیں پکار رہا ہے، فلسطین آج ہمیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم فلسطین کے حوالے سے آواز کو اٹھائیں۔ جیسا کہ بہن انہوں نے لکھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے، تو یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسی کا حصہ ہے کہ وہ مظلوموں کی حمایت کرے اور مظلوموں کے ساتھ
دنیا میں کہیں پر بھی
ایسا نہیں،
کوئی بھی ملک، یعنی جنوبی امریکہ میں بھی اگر کوئی مسائل اس طرح سے ہوں گے، ظلم و ستم ہوگا وہاں کی عوام پر، تو ایران جو ہے صفحے اول میں ہوگا.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, لیکن بعض طاقتیں سامراجی طاقتیں وہ بھی ایران کی اس محبت کو فلسطین کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتی ہیں اور اس پر تنقید کرتی ہیں, لیکن وہ اپنا عمل نہیں دیکھتے کہ وہ سب اسرائیل غاصب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہیں فرانس کے صدر جا رہے ہیں, کہیں امریکہ کے جو ہے وہ وزیر خارجہ دو مرتبہ جو ہے وہ دورہ کر کے چلے جاتے ہیں, اور کسی اسی طریقے سے امریکہ کے جو صدر ہیں جو بائیڈن
وہ بھی جاتے ہیں, وہ بھی جاتے ہیں دلاسا دینے کے لیے اسرائیلیوں کو. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو میزائل داغا گیا ہسپتال پر وہ یقیناً آپ لوگوں نے نہیں داغا.
جی جی بالکل ایسا ہی ہے. بہرحال ظلم و بربریت کی یہ داستانیں جو ہیں وہ میڈیا سے پوشیدہ نہیں ہیں, اور آج برملہ طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ غاصب حکومت جو ہے وہ اپنی انتہا کو جو ہے بربریت کی پہنچ چکی ہے. بہرحال اسلامی جمہوریہ ایران اپنی ذمہ داریوں اور فرائض اور جو اس کا عہد و پیمہ ہے فلسطین کے ساتھ, قبلہ اول کے ساتھ, اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور خود بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ رمضان کے آخری جمعہ جمعۃ الوداع کو جو ہے عالمی یوم القدس کا نام دیا, اور یہ امام خمینی کی ایسی یادگار ہے جو برسہ برس سے اپنے پیغام کو دنیا کے گوش و کنار میں پہنچا رہی ہے. بہت شکریہ جناب عبدالغفور قیصر صاحب آپ کا کہ اتنا پیارا خط آپ نے ارسال کیا.
اچھا یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے محمد امجد حسینی صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں, مجھے ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایران سے نشر ہونے والے اردو پروگرام پابندی کے ساتھ سنوں, لیکن اس میں کبھی کبھی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے جس کا ازالہ میں آرکائیو سے کرتا ہوں. ریڈیو تہران میرا پرانا ساتھی ہے. ریڈیو تہران نے اس سال بھی ہفتہ وحدت کی مناسبت سے بہترین پروگرام نشر کیے. تہران میں ہر سال عالمی وحدت اسلامی کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے, جس کا مقصد مسلمانوں میں اتحاد و وحدت کی برقراری کے لیے زمین سازگار بنانا ہے. آج ہمیں وحدت و اتحاد کی بے حد ضرورت ہے. آج دشمن بے نقاب ہو چکا ہے اور وہ مسلمانوں پر براہ راست حملے کر رہا ہے, اور اسے عالمی سامراج کی مکمل حمایت حاصل ہے. اگر ہم نے آج مسلم امہ میں وحدت کے چراغ کو روشن نہ رکھا تو اس سے تباہی و بربادی مزید بڑھے گی. آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں. فلسطین ہمیں پکار رہا ہے اور ہم سو رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اتحاد و وحدت کے ساتھ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے میدان میں نکلے اور دشمن کو ایک واضح پیغام دے.
جی جناب امجد حسینی صاحب, کرگل لداخ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے آپ نے یہ پیارا سا خط ہمارے لیے ارسال کیا. ریڈیو کے پروگرام سننے پسند کرنے کا شکریہ. اسی طریقے سے سحر اردو ٹی وی کی نشریات کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمیشہ ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, اور ہمارے پروگراموں کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی پسندیدگی کو برملا کرتے ہیں. اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہفتہ وحدت کے حوالے سے عالمی وحدت اسلامی کانفرنس اس سال بھی منعقد ہوئی تہران میں شایان شان طریقے سے, اور دنیا بھر سے اسلامی اسکالرز جو ہیں اس میں شریک ہوئے اور انہوں نے اتحاد و وحدت پر زور دیا. بہرحال جن نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ آج جو ہے وحدت کے ذریعے سے ہی دشمن کی سازشوں کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے, اور مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ وحدت کے حوالے سے اپنے اصولی موقف پر ڈٹے رہیں, اور یہی اصولی موقف جو ہے وہ دشمن کی ناک کو ضرور جو ہے وہ رگڑے گا کہ جو وہ سازشی منصوبے فلسطین کے حوالے سے بنا رہے ہیں, مسلم امہ کے حوالے سے بنا رہے ہیں, وہ سب خاک میں ملیں گے اس وقت کہ جب مسلمانوں میں وحدت ہوگی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے دقت کے ساتھ ہمارے پروگرام سنے, اور آپ کی دعا بھی فلسطین کے حوالے سے اور آپ کی آرزو بھی فلسطین کے حوالے سے, ہم سب کی یہی دعا اور تمنا اور آرزو ہے کہ خداوند متعال غاصب صہیونی حکومت کو نیست و نابود کرے اور فلسطینی عوام کی مدد و نصرت فرمائے. اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے, اور وہ عملی اقدامات جو ہے وہ حمایت ہے فلسطینیوں کے لیے, جہاں پر بھی آپ بیٹھیں وہ فلسطینیوں کی حمایت کریں، یہی ان کے لیے ایک سب سے اہم چیز ہے کہ جس کا فلسطینی جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ اتنا پیارا خط آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا۔
یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر کراچی سے ایاز ہاشمی صاحب نے، اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی تینوں وقت کی نشریات سن رہا ہوں، آواز کی کیفیت معمول کے مطابق کبھی صاف و شفاف اور کبھی شور کے ساتھ سنی جا رہی ہیں، ویسے نشریات قابل سماعت ہوتی ہیں، تھوڑا غور سے سننا پڑتا ہے۔ آج کل ریڈیو سننا بھی بعض لوگوں کی نظر میں ایک انہونی بات ہوتی ہے، کیونکہ اب ریڈیو کا وہ رواج نہیں رہا جو آج سے 15-20 سال قبل ہوا کرتا تھا، لیکن دیہی علاقوں میں ریڈیو آج بھی معلومات کی فراہمی کے حوالے سے پہلی ترجیح ہوتا ہے۔ آپ کے سارے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں، ہر پروگرام اپنی مثال آپ ہے، لیکن کچھ عرصے سے نشریات کے انداز میں کچھ تبدیلی کی نشاندہی ہوئی ہے جس کا ذکر بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ ویسے تو آپ کا ہر پروگرام اچھا ہوتا ہے، لیکن آج کل بعض پروگرام نشر مقرر بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ اچھا عمل ہے، لیکن بعض احباب اسے پسند نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ میڈیا کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے، اب پرانے پروگرام اور خبریں زیادہ شوق سے لوگ نہیں سنتے۔ آگے لکھتے ہیں، فلسطین سے اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں پر اپنا کرم فرمائے اور ہمیں ان کی مدد کی توفیق دے، آمین۔ جو صورتحال غزہ میں چل رہی ہے وہ نہایت ہی بھیانک ہے، بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور غاصب اسرائیل نے ایک اسپتال پر حملہ کر کے سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اس واقعے نے ہمارے دلوں کو مجروح کر دیا ہے، دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ اول آج دشمنوں کے نرغے میں ہے، آج قدس شریف ہمیں پکار رہا ہے، آج مسلم امہ کہاں ہے؟ کچھ نظر نہیں آ رہا، کون ہے جو فلسطینیوں کے حقوق کے لیے باہر نکلے اور ان کا دفاع کرے؟ میڈیا بھی آدھی خبریں نشر کر رہا ہے، فقط ایران ہے جس نے اب تک حقیقی معنوں میں اپنی دینی ذمہ داری ادا کی ہے۔
جی جناب ایاز ہاشمی صاحب، کراچی پاکستان سے آپ نے یہ پیارا سا خط ہمارے لیے ارسال کیا اور نشریات سننے کا بہت شکریہ۔ باجی ریڈیو ہو اور شور کا ذکر نہ ہو،
یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بالکل۔
لہذا جو ہے انہوں نے کھل کر جو ہے لکھا کہ کبھی صاف اور کبھی شفاف جو ہے وہ آواز سنائی دیتی ہے، لیکن شور کے ساتھ بھی جو ہے نشریات میں سن لیتا ہوں، اور کچھ عرصے تو انہوں نے باقاعدہ ریکارڈ کر کر بھی جو ہے وہ نشریات جو ہے وہ بھیجی، ریسیپشن کے طور پر شور تھا لیکن آواز جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا دقت نظر کا، اور خاص طور پر کچھ پروگرام میں تبدیلی ہوئی ہے جس کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے کہ کچھ پروگرام نشر مقرر ہوئے ہیں۔ بہرحال کچھ ہمارے سامعین کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ پروگراموں کو دوبارہ سنا جائے، لیکن ان کی بات کو بھی ہم مسترد نہیں کرتے کہ سامعین آج چاہتے ہیں کہ تازہ سے تازہ جو ہے وہ معلومات گفتگو جو ہے وہ پیش کی جائے، لیکن بہرحال ریڈیو کا پیٹرن بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے، تو اس لیے کچھ تجربات جو ہے وہ ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے قبل اول کا بھی ذکر کیا، مظلوم فلسطینیوں کا بھی ذکر کیا۔ بہرحال ہمارے پاس جو بھی خط اس وقت آ رہے ہیں ان میں فلسطین کا ذکر جو ہے وہ ضرور ہے، اور یہ سامعین کے ذوق نظر اور ان کی فکری بیداری کا جو ہے وہ نتیجہ ہے کہ سامعین سوچ رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے اور وہ کچھ لکھنا چاہتے ہیں اور کچھ بولنا چاہتے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا، اور ہماری سب کی دعا یہی ہے کہ فلسطین میں جو ہے غاصب صہیونی حکومت کے مظالم ختم ہوں اور فلسطینیوں کو ان کا جائز حق جو ہے وہ ملنا چاہیے، اور یہ وہ حق ہے کہ جس کے لیے فلسطین 70 سال سے ڈٹا ہوا ہے۔ میرے خیال سے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ حسین تقوی
اور شائستہ دورانی
کو اجازت دیجیے،
خدا حافظ۔
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے، اور اسی کے ساتھ دوسری مریض بھی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی سرکاری اور قدیمی زبان فارسی ہے، اور یہ زبان اس وقت سے اس علاقے میں رائج ہے جب ایران موجودہ ایران سے کہیں زیادہ وسیع و عریض اور کئی دوسرے ممالک پر مشتمل تھا. آج بھی فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجکستان اور آذربائیجان سمیت پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. خلیج فارس کے بعض ملکوں مثلا بحرین میں بھی فارسی زبان جاننے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے. بعض اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ افراد فارسی سمجھتے اور بولتے ہیں. فارسی کی قدمت اور اس کے تاریخی ہونے کے پیش نظر اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا دور جو 1st اور 5th صدی قبل از مسیح پر مشتمل ہے، اسے فارسی باستان یعنی قدیمی فارسی کہتے ہیں، کہ جس کے کئی کتبے جو پتھروں، چٹانوں اور مٹی کے برتنوں اور چمڑے کی اشیاء پر مشتمل ہیں، آج بھی ایران سمیت دنیا کے معروف عجائب گھروں میں موجود ہیں. یہ دور 2500 سال قدیمی ہے. لسانیات کے بعض ماہرین تو فارسی باستان کے لکھے ہوئے آثار کو 800 سال قبل از مسیح سے بھی نسبت دیتے ہیں، اور یہ سب باتیں اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ فارسی زبان ایک انتہائی قدیمی زبان ہے. فارسی باستان کے بعد فارسی زبان کا دوسرا دور فارسی میانہ یعنی درمیانی دور کی فارسی پر مشتمل ہے. یہ دور 3rd سے 7th صدی قبل از مسیح تک کے دور پر مشتمل ہے، اور اس کا خاتمہ ایران میں اسلام کی آمد تک تصور کیا جاتا ہے. حقیقت میں فارسی میانہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں قدیم فارسی کا جدید فارسی میں تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. فارسی زبان کے تیسرے دور کو جدید فارسی کا دور کہا جاتا ہے، کہ جس کا 7th صدی عیسوی سے آغاز ہوتا ہے جو اب بھی جاری ہے. فارسی زبان و ادب کے عظیم الشان اور مارکت العرا آثار اسی دور میں وجود میں آئے ہیں. سامعین، انسانی تاریخ میں ایسی اقوام کہ جن کے پاس 2000 سال پرانا نظریاتی اور ادبی اثاثہ ہو، بہت کم ہیں. ایران اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام پر فائز ہے، اور ایرانی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ہی گران مایا خدمات انجام دی ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین فارسی زبان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس زبان کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں. ایران کے شعرا مثلاً فردوسی، خیام، سعدی اور حافظ، اسی طرح ایرانی دانشوروں مثلا ابن سینا، بیرونی، رازی و فارابی نے فارسی زبان و ادب میں ایسی مارکت العرا تصانیف اور مکتوب آثار یادگار چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی فارسی زبان سیکھنے کو دل بے چین ہو جاتا ہے. تاریخی اہمیت اور قدیم شعرا اور دانشوروں کی فارسی تصانیف کے علاوہ موجودہ دور میں فارسی زبان عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان ہے، اور فارسی زبان میں قرآنیات، علم فلسفہ، علم کلام، عرفان و تصوف، تاریخ اسلام اور دوسرے اسلامی موضوعات پر اتنا مواد تحریر کیا جا چکا ہے کہ اب اسلام کی صحیح شناخت کے لیے فارسی کا سیکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے. فارسی زبان کی تاریخی اہمیت اسی طرح اس زبان میں لکھے گئے عظیم مضامین کی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اعلیٰ درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کو ایک مکمل زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. مختلف ممالک میں فارسی زبان کی چیئر کا وجود اور ان ممالک میں فارسی سکھانے کا سلسلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ فارسی نہایت اہم زبان ہے، اور اس کا سیکھنا ایرانی ادب اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. فارسی میں دلچسپی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ممالک میں موجود اسلامی جمہوریہ ایران کے ثقافتی مراکز فارسی زبان سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں اور سال میں مختلف دورانیے کے فارسی سکھانے کے کورسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جو ان ثقافتی مراکز کے نزدیک ہیں ان کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا آسان ہے، چنانچہ وہ ان مراکز میں ضرور جائیں اور فارسی زبان کو سیکھنے کی اپنی خواہش کو پورا کریں۔ عزیز سامعین، فارسی زبان بھی دوسری بہت سی زبانوں کی طرح مکالمے اور عام بول چال کے حوالے سے اس زبان سے قدرے مختلف ہے جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور یہ امر فارسی سیکھنے والوں کے لیے کسی حد تک پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں عام بول چال کے دوران سننے کو نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں کتابی فارسی اس سے قدرے مختلف ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں تاکہ فارسی کی شیرنی و حلاوت کا آپ بخوبی احساس کر سکیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ پہلا سبق،
درس اول،
فارسی کے حروف تہجی،
الف بای فارسی۔
جی ہاں، الف بای فارسی یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور ڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے، بس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال اور رے کے لیے رے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب حرف تے اور دال کی آواز نکلتی ہے۔ فارسی الف با میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے مرکب حروف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اردو کے حرف چھوٹی ہے اور دو چشمی ہے دونوں کا استعمال بطور یکساں کیا جاتا ہے، بس بھے، پھے، تھے، جھے، چھے، کھے، گھے، دھے اور ڈھے کے لیے فارسی بول چال میں کوئی متبادل حروف موجود نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الف با میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کی چھوٹی اے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے بڑی یہ کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ چھوٹی ہے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جاتا ہو، یعنی یہ چھوٹی ہے بڑی یہ میں تبدیل کر دی جاتی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، جبکہ فارسی الف با میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے میں مزید وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔ البتہ آج کے اس پہلے سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب فارسی کے کچھ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے۔
آمد، آمد،
جی آمد، یعنی آیا یا آئی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ فارسی میں چونکہ مذکر اور مؤنث یا تذکیر و تانیث کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہذا تمام ضمائر اور فعل ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ جی راہل، اگلا لفظ کیا ہے؟
رفت، رفت،
یعنی گیا یا گئی۔
گفت، گفت،
کہا۔
من، من،
جی میں، یعنی مذکر یا مونس کی تفریق کے بغیر دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال ہے۔
شما، شما،
اس لفظ کے لیے تم یا تمہارا ملکیت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
بود، بود،
تھا یا تھی، کوئی شخص یا کوئی شے، وجود پر دلالت کرتا ہے، اور ماضی کا یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تھے یا تھی کے لیے۔ اگلے پروگرام میں جیسا کہ بتایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم کچھ مختصر جملے بھی بنائیں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگهدار۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔